أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلے کروائیں، حالانکہ انہیں اس سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے بہت دور ڈال دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور رسول کی طرف، تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، نفاق اور منافقین کی پہچان کے موضوع پہ آج ہمارا یہ پانچواں اور انشاءاللہ آخری درس ہوگا، اور آج کے اس درس قرآن میں نفاق اور منافقین کے زیادہ تر اجتماعی کردار کا ذکر ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ آخر میں اس پورے سلسلے کے دوران نفاق اور منافقین کی پہچان اور جو ان کی صفات ہمارے سامنے آئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کا ایک خلاصہ اور نچوڑ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ سورہ نساء کی دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں میں شامل ہیں، لیکن جب انہیں کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو، کوئی معاملہ ہو، تو فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ شخص، ادارہ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی حکمران، قوم یا ملک، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے برعکس فیصلے کریں، اپنے قوانین وضع کریں، خدا کے حلال اور حرام کو چھوڑ کر خود حلال اور حرام کا اختیار جو ہے اس کو استعمال کریں، اور شریعت کے قوانین اور حدود اور تعزیرات کو منسوخ کر کے اپنی سزائیں تجویز کریں، اللہ کی حاکمیت اور اس کی توحید کے تقاضوں سے انحراف کریں، وہ طاغوت کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو ایسے اہل ایمان جو دعویٰ تو اللہ اور رسول پر ایمان کا کرتے ہوں لیکن فیصلے کسی بھی طاغوتی قوت اور طاقت اور ادارے سے کرانے کے خواہش مند ہوں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شیطان گمراہی میں بہت دور دھکیل دینا چاہتا ہے، اور جب کبھی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلے کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے اور آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف مڑ جاتے ہیں، اللہ اور رسول کے فیصلے جو ہیں وہ انہیں پسند نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں بھی منافقین کے اس کردار کو ہم بڑی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں جب اللہ کی شریعت کے نفاذ کی بات ہو، حدود اور تعزیرات کی بات ہو، سنت رسول کو عملاً قائم کرنے اور اقامت دین کی بات ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر حکمران اور لیڈر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے بجائے غیر اللہ کے قوانین اور ان کی قائم کردہ سزاؤں کو عملاً نافذ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کسی مومن کو زیب نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کا رویہ یہ ہے، تو وہ منافقین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر یہ فیصلے کرانے اور فیصلے کروانے والے دل کی رضامندی کے ساتھ غیر اللہ سے فیصلے کرائیں اور ان کو قبول کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر، جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور کروائیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، یعنی وہ شرک کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے نکلنے والے فساق اور فجار ہیں۔ اب ان آیات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو حکمران اور لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس فیصلے کرتے ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں، خواہ وہ لیڈر ہوں، خواہ وہ قاضی اور جج ہوں، خواہ وہ ہماری عدالتیں ہوں، خواہ وہ کوئی مفتی ہوں، اگر وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں تو وہ ان میں سے کسی ایک زمرے میں ضرور آتے ہیں۔ یا تو وہ کھلا کفر کرتے ہیں، یا شرک اور ظلم کرتے ہیں، یا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے یہ کتاب حقیقت نفاق کے موضوع پہ لکھی ہے۔ اس موضوع پہ ایسے حکمرانوں اور لیڈروں کے حوالے سے انہوں نے یہاں ایک اقتباس دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نظام سیاست و اجتماع کو خواہ وہ کتنا ہی زبردست ہدیہ عقیدت کیوں نہ پیش کریں، یعنی ایسے منافقین جو ہیں وہ اسلام کے اجتماعی نظام سیاست کو خواہ زبانی طور پر کتنا ہی اس کو عزت اور احترام کا مقام کیوں نہ دیں، کتنی ہی اس کی تعریفیں کیوں نہ کریں، مگر اس کی عملی محبت کا ان کے کاروبار حیات میں کوئی نشان ملنا بہت دشوار ہے۔ وہ اٹلی، جرمنی، سویٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس سے جا کر زندگی کے قانون لائیں گے اور انہیں اپنانے میں فخر محسوس کریں گے، لیکن اسلام کے نظام حیات اور قوانین زندگی کو اپناتے ہوئے ان کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ غلامی و محکومی کی مجبوریوں میں نہیں بلکہ آزادی اور خود مختاری کی پاک فضاؤں میں بھی انہیں اسلامی اقتدار کو اپنانے میں تامل ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا حال 60 سال سے چلا آ رہا ہے۔ مگر مادی تہذیب کی قدریں اپنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اقوام عالم کی نگاہوں میں باعزت اور مہذب ہو رہے ہیں۔ تمدن، معاشرت، تعلیم اور اخلاق میں مغربی افکار و نظریات سے ہٹ کر عملاً اسلام کی رہنمائی قبول کرنا ان پر انتہائی شاک گزرتا ہے۔ دوسرے علوم اور مسائل کا تو کوئی سوال ہی نہیں، ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے تو بجائے اس کے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، عیش پرستی کے اڈے قائم کرتے ہیں، اپنے شاہانہ کر و فر کے لیے غریبوں کا خون چوستے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے اور مینا بازار لگاتے ہیں، اور ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں خیر اور حق گٹ گٹ کر مرتے ہیں، اور شر و باطل معاشرے کی پوری اجتماعی قوت کو اپنی غذا بنا کر پروان چڑھتے ہیں۔ محض اس لیے نہیں کہ ان کے نفسوں کو اسی میں چھوٹ ملتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اغیار کو یہی پسند ہے، اور اس زمانہ میں اسلام اور مسلمان کو روشن خیال ثابت نہیں کیا جا سکتا اگر یہ چیزیں اختیار نہ کی جائیں، یعنی جب تک وہ یہ طرز عمل اختیار نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو روشن خیال ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو نقشہ اس تحریر کے اندر کہ وہ پوری طرح ہمارے ملک کے اندر بجھا ہے، اس کا انطباق ہو سکتا ہے۔ پھر منافقین کی ایک پہچان قرآن کے اندر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے معیار شرف اور بزرگی کے بجائے جو صرف اور صرف تقویٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک بزرگی والا، عزت والا، شرف والا، اکرام والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن وہ اس کے بجائے رنگ، نسل، قوم، قبیلے، زبان اور دوسری عصبیتوں کو جو ہے برتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ منافقون کے اندر کہ عبداللہ بن اوبئی نے یہ کہا تھا کہ لا یخرجن العز منہ العذل، ہم مدینے والے ہیں، یہ مہاجرین نعوذ باللہ ذلیل ہیں اور ہم مدینہ پہنچ کر ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیں گے، عزت والے ہم ہیں اور ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اور ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں، ذات پات اور برادروں کی بنیاد پہ کوئی اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے اور دوسروں کو ادنا اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا، میں کراچی میں کام کرتا تھا، ہمارے علاقے کا ایک آدمی دوسرے ضلع سے اس کا تعلق تھا، تو ایک دن ویسے ہی کچھ گپ شپ ہو رہی تھی تو کہتا ہے کہ ہمارے یہاں گھر میں اگر یہ کوئی کمی کمی آ جائے تو ہم اسے اپنے برابر نہیں بٹھاتے۔ تو میں نے کہا یہ کمی کمی کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ تو کہنے لگے کہ یہ نائی موچی دھوبی وغیرہ۔ تو میں نے کہا اپنے برابر نہیں بٹھاتے تو پھر اسے کہاں بٹھاتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو نیچے جو ہے وہ مطلب بیٹھنے کے لیے کچھ دیتے ہیں، اور اگر ہم وہاں پہ تھوڑے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کو بالکل زمین کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اپنے آفس میں تشریف فرما تھے، جب وہ وکالت کرتے تھے، ایک مسلمان ان کے پاس آیا تو اس کا کوئی مقدمہ وغیرہ تھا، تو علامہ اقبال نے ساتھ کرسی کی طرف اشارہ کیا اسے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو وہ شخص جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، شاید اس کے ساتھ بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی سلوک کہیں ہوا ہوگا، تو اس نے یہ سمجھا کہ میں علامہ اقبال کے برابر کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے جب اس پہ اصرار کیا تو وہ نیچے فرش کے اوپر بیٹھ گیا، علامہ اقبال فوراً اٹھے اور اس شخص کو وہاں سے اٹھایا، تو اس نے پھر یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ تو معاشرے میں یہ سلوک کیا جاتا ہے، بیچارہ کوئی دھوبی یا اس طرح کا کوئی پیشہ کرتا تھا، تو علامہ اقبال اپنے آپ پہ ضبط نہیں کر سکے، اور میں نے اس تحریر کے اندر پڑھا کہ وہاں سے اٹھ کر باتھ روم میں چلے گئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عصبیتوں کو کلا کاما کیا تھا اور اپنے پاؤں تلے ان عصبیتوں کو رون ڈالا تھا، ہم اس رسول کے امتی ہیں۔ آج بھی ہمارے لیے شرف اور بزرگی کا معیار کیا ہے؟ میں جاٹ ہوں، میں چودھری ہوں، میں باٹ ہوں، میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں۔ حالانکہ یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، دنیا کی منفیات کی خاطر جمع امنے والے منافقین کا حال اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرماتے ہیں، بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، یہ دنیا کے مفادات کی خاطر جمع ہونے والے جو ہیں تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ باہم بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وقلوبہم شتا، ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ملتے ہیں الحمدللہ ان کے دل باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد اور غم کے اندر شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کا کٹنا اور جڑنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مفاد پرست منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ آپس میں ملتے کس بنیاد پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان ویقلہم السخط، تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے لیے، دنیا کے مال کو حرام طریقوں اور ذریعوں سے سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو آج بہت سے اسلامی ملکوں کے اندر، خود اپنے ملک کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بانمتی کا کنبا آج ہمارے اوپر برسر اقتدار ہے، ان کے اوپر یہ شعر بالکل حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بانمتی نے کنبا جوڑا۔ آپ وقت الفقت ان کے حالات دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ الگ ہو گیا، کبھی وہ الگ ہو گیا، کبھی ایک کو وزیر، کبھی دوسرے کو مشیر، کبھی ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم المنافق بطنہ، منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ساری سوچ پیٹ کے گرد گھومتی ہے، تو جہاں سے ان کو مفاد ملتا ہے، جو ان کے منہ میں ہڈی ڈالتا اسی کے قصیدے گاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان بیان کی ہے، یہ نفاق ہے جو کھلے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے صرف تلاوت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر انسانوں کی اقسام بیان کی ہیں، اور قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بحث کرتا ہے. ہمارا یہ پانچواں درس قرآن جو ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس منافقت کے اور نفاق کے سارے خد و خال کو ان پانچ نشستوں کے اندر بیان کر دیا ہے. قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پہ آپ کو ان منافقین کی صفات ملیں گی, ان کا کردار کھل کر سامنے آئے گا, مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کس کس طریقے سے کن کن ذریعوں سے وہ سازشیں کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے. ان کا ظاہر اور باطن مختلف ہوتا ہے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, جو کچھ یہ زبانوں سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون, جو کچھ تم زبانوں سے کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو, خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے, خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ آدمی اس بات کا دعویٰ کرے جو وہ کرتا نہیں ہے. لیکن دعوے کرنا تو ایسے لوگوں کی عادت ہے. دیکھیے ایک مخلص مسلمان جو ہے نا وہ اچھے سے اچھا کام کر کے, بڑی سے بڑی نیکی کر کے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, وہ جو ہمارے یہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے نا, انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونے والی بات, کبھی اگر نماز کا کوئی سجدہ کر لیں تو ٹی وی پہ اشتہار لگانے کے لیے, کبھی اگر سرکاری خرچ پہ کوئی پورا وفد لے کر قوم اور ملک کی دولت کے ذریعے سے حج اور عمرے کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی فوٹو کھچوانے کے لیے اور تصویریں جو ہے وہ شائع کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی کارنامے کے ان کی تعریف کی جائے. یہ منافقین کی پہچان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس کے مقابلے میں مخلص مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بلائی اور خیر اور کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے بعد کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا, انسانوں پر دوسرے لوگوں پر احسان جتلانا تو بڑی بات ہے, وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھی احسان جتلاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان رکھ رہے ہیں, ان اسلموا اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, اگر تمہارے دل میں کوئی تھوڑی بہت بھی سچائی ہے تو تم اس بات کا اعتراف کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی احسان کر رہے ہیں, اللہ پہ بھی احسان کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی یہی کہتا تھا نا لوگوں سے کہ پہلے تم نے مجھے کہا کہ ایمان لے آؤ, میں ایمان لے آیا, پھر کہا کہ زکات ادا کرو تو میں زکات لے آیا, میں نے زکات بھی ادا کی, اب تو بس یہی فرق رہ گیا ہے نعوذ باللہ کہ میں محمود کو سجدہ کروں. یہ ہے منافقین کی پہچان, گویا کہ اللہ اور اللہ اس کے رسول پر جو ہے وہ احسان جتلا رہے ہیں. ان منافقین کی ایک پہچان قرآن کے اندر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دین اور شریعت اور شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قرآن میں بس بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہوں, مثلا مکھی کی, مچھر کی, مکڑی کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں, بلکہ مکڑی کے نام سے تو پوری سورت قرآن کے اندر موجود ہے, سورہ عنکبوت, عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. تو ایسی مثالوں سے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو واضح کرتے ہیں تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں, وَلَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا, تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے وہ یہ کہیں اور ان کے ساتھ کافر بھی, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, ان چھوٹی چھوٹی عقیر سی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مطلب ہے, کس لیے اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے. یعنی وہ کہتے تھے یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں مچھر مکڑی جو ہے وہ اور کیڑے مکوڑوں کا ذکر کہاں سے آ گیا. تو اس طریقے سے کلام الہی کے اوپر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی نعوذ باللہ اعتراض کرتے تھے, شاعر اسلامی کا مذاق اڑا تھے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ عبادات فرض کی ہیں ان کے حوالے سے بھی, مثلا نماز کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جب اذان ہوتی ہے پھر مولوی کو اور کوئی کام نہیں ہے, دیکھو جب دیکھو تو اذان. ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا کہ مدینہ میں ایک دوست تھا میرا, میں نے اس کو جو ہے وہ فون کر کے پوچھا کیا حال احوال ہے, تو کہتا کیا حال احوال ہے یار, یہاں نمازیں ہی پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. یہ مسلمان ہیں نا, اسلام کے دعوے دار ہیں, ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں, عطا اللہ عبد الرحمن محمد فلاں فلاں فلاں, لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ خدا کے دین کا مذاق اڑا. اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، پردہ کرنے والی خواتین کو نکو بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والے مردوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدود اور تعزیرات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والے۔ اور پھر اب تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اہمیت اگر کفار و مشرکین کی طرف سے دی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر منافقین لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں خدا کے دین کا استہزاء کرنے والے کچھ عرصے سے کس طریقے سے مغرب ان کو آگے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اسلام کے غدار اور مسلمانوں کے دشمن ختم نبوت کے منکرین قادیانی، ان کے گڑھ جو ہیں یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر ہیں، اور کس کس طریقے سے ان کو نوازا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کے ساتھ جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا اور جتنے بڑے وہ مجرم ہیں، ایسے اگر کسی ان کے مجرم کو ہمارے ہاں کوئی پناہ دے دے تو بتائیے کہ اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں سلمان رشدی اٹھتا ہے، وہ قرآن اللہ کی کتاب کا استہزاء کرتا ہے، اور تسلیمہ نسرین کا واقعہ حال ہی میں افغانستان کے اندر، عبد الرحمان نام کا ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، عیسائیت قبول کر لیتا ہے، اور اس طرح کے واقعات۔ آج ہی میں ایک اخبار کے اندر ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ایک شخص نے جس کا نام شہباز ہے، امام مہدی انہیں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ 30 کوئی اس کے اور ساتھی ہیں، کچھ ایسا پہلے کا واقعہ ہے، اور ان کے اوپر اور بھی بہت سارے الزامات ہیں، اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی بھی انہوں نے کی تھی، لیکن اصل اس کا جو جرم ہے وہ امام مہدی انہیں کا دعوے دار ہے، 30 افراد اس کے ساتھ اور بھی ہیں، کورٹ سے ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، لیکن حال ہی میں برطانیہ کے سفارت خانے سے دو انتہائی اہم لوگوں نے، برطانوی لوگوں نے ان کے ساتھ جیل کے اندر ملاقات کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب چند دنوں کے بعد ہمیں یہ خبر ملے کہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان رشدی مجرم تھا کیسے وہاں پہنچ گیا، تسلیمہ نسرین مجرم تھی کیسے وہاں پہنچ گئی، اور عبد الرحمان جو افغانی تھا اور مرتد ہو گیا اور اس کے اوپر وہاں کی کورٹ نے اسلام کی روح سے سزائے موت بھی جو ہے وہ سنا دی، لیکن اس کے باوجود وہاں کے منافق حکمرانوں نے اس کو راتوں رات وہاں سے اٹھایا اور اٹلی پہنچا دیا۔ اور ہمارے بھی یہ اسلام اور دین کا مذاق اڑانے والے وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اور بہترین ان کو پروٹوکول ملتا ہے اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ اب اس سب میں کس کا کردار ہے؟ جو لوگ ایسے خدا اور دین، خدا اور رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والوں کو اس طریقے سے پناہ گاہیں مہیا کرتے ہیں، ان کا دست و بازو بنتے ہیں، اور مجرم ہونے کے باوجود ان کو یہاں سے اٹھا کر ان کے جو ہے وہ اصل وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کیا وہ خدا کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں خود شامل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ منافقین اور مشرکین اور کفار خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں تو مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم ان کے درمیان اس موقع پہ موجود رہے تو تم بھی انہی میں سے ہو، اور جو ان کو پناہ مہیا کریں اور جو ان کو صحیح سلامت اٹھا کر ان کے جرم کی سزا دینے کے بجائے ان کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دیں، ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے حوالے کر دیں، تو ان کا شمار کس میں ہوگا؟ وہ قیامت کے دن خدا کے ہاں مجرموں کے کس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافقین اگر کبھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے تھے اور کوئی پکڑا جاتا تھا تو وہ معذرتیں پیش کرتا تھا، عذرات لنگ پیش کرتا تھا، بہانے بناتا تھا، لیکن آج تو ہمارے جو مجرمین ہیں، جو خدا اور رسول اور خدا کی شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ تو کوئی معذرت بھی نہیں کرتے، انہیں تو کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوتی، یہ تو سارے عام خدا کے دین کا استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ یعنی تمہیں مذاق کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ملا، خدا کا دین ہی ملا ہے، شاعر اسلامی ہی ملے ہیں۔ اور منافقین کبھی دین اور شریعت کو اور کبھی مخلص مسلمانوں کو اپنے تیر و نشتر کا نشان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے کہ اس آیت یا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تمہارا ایمان کتنا بڑا، یعنی استہزاء کے طور پر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی خدا کا حکم نازل ہوتا تھا تو ان کے ایمان اور بڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت اور استقامت جو ہے وہ نصیب کرتا تھا اس کے ذریعے سے۔ لیکن مذاق مجرمین اور یہ جو منافقین ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے۔ احد میں شکست ہوئی تو کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا سچا دین ہوتا تو اس کو شکست کیوں ہوتی، اللہ کا نبی ہے اور اس کو شکست ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اہل ایمان کے صدقات اور ان کے انفاق کے اوپر جو ہے وہ طنز کرتے تھے. دور حاضر میں ہم ایک فتنہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں منافقین کا, کہ مختلف ضعیف اور موضوع احادیث کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں, منکرین حدیث. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اسی کے مثل کچھ اور دے کر بھیجا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایک خوشحال انسان بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے یہ کہے گا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے وقت اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میری حدیث کا انکار کر دیں گے. تو یہ بھی اسلام کے ساتھ استہزا ہے, مذاق ہے, خدا کی دین اور شریعت کا جو ہے وہ مذاق اڑانا ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بعض علامہ صاحبان ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن کی تشریح ہے اس میں اور آج کے دور میں اتنا زیادہ بودھ پیدا ہو گیا ہے, اتنا وقت اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب احادیث جو ہیں وہ لائق عمل نہیں ہیں, اس لیے ہم آج کے دور میں خود قرآن کی تشریح کریں گے. حتیٰ کہ وہ علامہ صاحب جو ہیں کئی لوگوں نے ان کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ منافقون ہے اس کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے اندر جن منافقین کا ذکر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے, گویا کہ موجودہ منافقین کے کردار کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے قرآن کے اندر تحریف کر رہے تھے اور ان لوگوں کو ٹی وی کے اوپر لا کر بٹھایا جاتا ہے. تو یہ خدا کے دین, اس کی شریعت, قرآن, احادیث کا مذاق اڑانے والے, یہ کھلا نفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے جب اخلاص اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جو مخلص ایماندار تھے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب اس دور میں تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں, مخلص لوگ ایمان لائے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء, یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, انہیں تو حالات کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہے. آج بھی یہی کہا جا رہا ہے, اگر ان کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور خدا اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پھر مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں, علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کی کتاب اور شریعت کے احکامات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ ماڈرن قسم کے مسلمان جو حقیقت میں اس دین کو بھی جو ہے وہ ماڈرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر اگر ایک عورت نماز کی امامت کرتی ہے تو دنیا میں کتنے مسلمانوں سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی حمایت کر ڈالی, اس کا اعلان کر دیا. بلکہ حال ہی میں نے اخبار کے اندر ایک خبر پڑھی, لیکن کچھ لوگوں سے کوشش کی, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو, لیکن اگر یہ کام آج نہیں تو کل کسی مسلمان ملک میں ہو جائے گا. وہ خبر اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ مراکش کے اندر جو ہے وہ 50 خواتین کو اعلیٰ تعلیم گریجویشن کے بعد جو ہے امامت کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے بعد مسجدوں میں امام رکھنے کا پروگرام بن رہا ہے. میں نے کچھ مراکش کے لوگوں سے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی, وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ امریکہ نے جس کام کی ابتدا کر دی, اب چونکہ ہم نے اللہ کی وحی کو چھوڑ دیا تو اب تو ادھر سے احکامات آنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ بات کوئی بعید نہیں کہ کسی وقت ہمیں یہ خبر سننی پڑے کہ عورتوں نے جو ہے وہ مردوں کی امامت مسجدوں کے اندر کرنا شروع کر دی ہے. منافقین کی ایک اور پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے, یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, یعنی مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, بلائی خیر نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور روکتے ہیں. لیکن منافقین کی پہچان یہ ہے کہ یامرون بالمنکر, وہ منکرات خدا اور رسول کی نافرمانیوں کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المعروف, نیکی بلائی خیر کے کام ان کو اچھے نہیں لگتے, ان سے نفرت کرتے ہیں, ان سے منع کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان فاشی اوریانی اور بے حیائی کو پھیلائیں, ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آج ہمارے حکمران, ہمارے ذرائع ابلاغ, یہ اسلام مسلمانوں کے جیسے نام رکھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فاشی اوریانی اور بے حیائی نہیں پھیلا رہے ہیں, بلکہ دور کیوں جائیے, ان کے اوپر ہی کیوں ہم تنقید کریں؟ خود ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری جو خواتین اریاں لباس کے اندر اور ایسے لباس کے اندر گھومتی پھرتی ہیں کہ جو قطعاً اسلام کا لباس نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا، تو کیا فحاشی عریانی بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بن رہی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ فحاشی عریانی اور بے حیائی کو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیا صفت بیان کی ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فحاشی اور بے حیائی، شراب اور ناچ گانے اور شرک اور بدعات اور خرافات اور حرام خوریاں اور زنا کاریاں، وہ یہ منکرات جو ہیں وہ زور و شور سے اور دھڑلے سے جو پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ بلکہ اب تو ہمارے حکمرانوں نے علم کی جو ہے وہ اتنی شدید مخالفت شروع کر دی ہے کہ دینی علوم کے تو پہلے ہی وہ مخالف تھے، اب دنیاوی علوم کی بھی مخالفت شروع کر دی ہے۔ حال ہی میں آپ نے یہ بیان، امریکہ کے سفارت خانے سے جاری ہونے والا یہ بیان پڑا ہوگا کہ اب پاکستان میں کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا نہیں ہو سکتا، ہم نے عبد القدیر خان نیٹ ورک کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو کس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ہمارے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے ذریعے سے کیا نا، ہماری حکومت کے ذریعے سے کیا ہے، تو گویا کہ ہم اپنی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں، ہم جدید سائنسی تحقیقات اور علوم کے خود دشمن۔ بلکہ حال ہی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، کراچی کی جو لیبارٹریز ہیں وہاں ایک صاحب گئے اور انہوں نے وہاں صورتحال یہ دیکھی کہ جتنے جہاندیدہ اور تجربہ کار قسم کے پرانے لوگ تھے ان سب کو ریٹائر کر دیا گیا اور اب نئے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اور کوئی کام نہیں، بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ایک مضمون لکھا کہ یہ مغربی ممالک میں، امریکہ اور یورپ میں، یہ جو صاحب علم طبقہ ہوتا ہے، پروفیسرز ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنسدان ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر یہ راستے میں چلتے ہوں تو کوئی صدر اور وزیر اعظم کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی ایک پروفیسر اور ڈاکٹر انجینئر کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے۔ اور وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی 80-80 سال کی عمر میں، 85-85 سال کی، 90-90 سال کی عمروں میں پھر ان کو جو ہے وہ معاوضہ دے کر واپس ان کی خدمات جو ہے وہ ہائر کر لی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ 60 سال والوں کو گھر بھیج دیا گیا اس لیے کہ ہمیں سائنس، جدید تحقیق اور علوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ ابھی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور جہاں تک دینی تعلیمات کا تعلق ہے تو وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسوں کا انتظام اور انسرام ہو، مساجد کو آباد کرنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہو، احیاء سنت ہو، حیا ہو، پردہ ہو، سودی نظام کے خاتمے کا معاملہ ہو اور اسلامی نظام تعلیم کے رائج کرنے کا معاملہ ہو، یہ سب ہمارے حکمرانوں کو سخت ناگوار گزر رہا ہے۔ اب ان اس کردار کی روشنی میں ہمیں ان کے چہروں کو بہت اچھی طرح پہچاننا چاہیے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدایاں جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں اور اس کی جگہ وہ ہا ہو اور گانے بجانے اور مطلب یہ ہے کہ دنیا جان کے مطلب یہ ہے کہ الٹے سیدھے جو ہے وہ علوم اور وہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کا کردار قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آتا ہے۔ منافقین کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ منافقین جو ہے وہ نماز کے اندر سخت سستی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز میں سستی کرنا، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں، یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز جو پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر محض تھوڑا سا کرتے ہیں۔ ٹھونگے مارنا، نماز میں سستی کرنا، سستی اور کاہلی سے نماز کے لیے اٹھنا، ابھی کوئی بات نہیں اذان ہوئی ہے، ابھی تو اقامت کے اندر بڑا وقت ہے، ابھی نماز پڑھ لیں گے، وہ ابھی اور کبھی کرتے 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 آدمی پھر جو ہے وہ وہیں گھر پہ پڑھ لیتا ہے اور عطا ایک وقت آتا ہے کہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کے اندر سستی کرنا منافق کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے، اور خیر القرون کے مسلمان، صحابہ کرام کے دور کے مسلمان جو ہیں، اس دور کے مسلمانوں کی اور قرآن کے اندر بھی اور ان مسلمانوں کے نزدیک بھی، یعنی نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہوتا تھا؟ کھلا کفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور قرآن کی آیات اس کی دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی منافق یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ نماز پڑھے بغیر وہ اپنے نفاق کو کسی طریقے سے چھپا نہیں سکتا تھا، اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو وہ کھلا کافر قرار دیا جاتا۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کی اقدار جو ہے ایک ایک کر کے جو مٹا دی گئی ہیں. تو آج نماز نہ پڑھنا یعنی گویا کہ اسلام اور کفر کی پہچان نہیں بلکہ اسلام اور نفاق کی پہچان بن چکی ہے. ہم نے کتنے اسلام کے معیارات کو جو ہے وہ گرا دیا ہے, بلکہ یہ بھی نہیں رہا معیار ہمارے لیے. نماز نہ پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو بڑا پکا اور سچا مسلمان سمجھتا ہے, حالانکہ نماز تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے, اور اس نماز میں صرف سستی کرنے والے کو قرآن منافق قرار دیتا ہے, لیکن ہم نماز چھوڑ کر بھی پکے مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافق کے لیے بہت باری ہے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ عشاء اور فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. منافقین کی ایک پہچان صحابہ اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سستی اور قائلی سے نماز کے لیے آتے تھے کہ ہمیشہ آخری صف میں کھڑے ہوتے تھے, چاہ کے جو ہی امام صاحب سلام پھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوں تو وہ سب سے پہلے باہر نکلنے والے ہوں. ہمیں بھی اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم ہمیشہ آخری صف میں. ہاں کبھی کبھار تو آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملہ, لیکن وہ ہمیشہ منافقین کی پہچان یہ ہوتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مردوں کی سب سے اگلی صف سب سے بہترین صف ہے اور ان کی سب سے آخری صف سب سے بدترین صف ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر اس نماز کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نماز انسان کے لیے بڑی مشکل ہے, لیکن کس کے لیے مشکل ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کے دین کی اس جدوجہد میں, دعوت کے کام میں استقامت اختیار کرنے کے لیے کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک تو صبر کے ساتھ استقامت اختیار کرو اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کرو. لیکن ساتھ ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ نماز بڑی مشکل چیز ہے. خود قرآن کہتا ہے نماز بہت مشکل ہے, لیکن کس کے لیے مشکل ہے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری اور بہت مشکل ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں, جن کے دلوں میں خشوع ہے, خوف خدا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. کون ہیں وہ جن کے سامنے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ان کا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ لوٹ کر پلٹ کر خدا کے ہاں جانا ہے, اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے, لیکن جس کے دل میں خوف خدا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے, گویا کہ عقیدہ آخرت دل کے اندر خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ایمان اور یقین نہیں ہے, اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, نماز اس کے لیے بہت بڑا پاڑ ہے, بہت مشکل ہے. اگر یہ نماز ہمارے اوپر گراں گزرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے, قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اگر اللہ سے ملاقات کا یقین ہو تو پھر نماز جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے, پھر کوئی مشکل بات نہیں رہتی. پکے منافقین کی چار نشانیاں جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں, مختلف مواقع پہ میں نے اس کو کوٹ کیا ہے, یہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جھوٹ, بددیانتی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, بد زبانی اور بد کلامی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار علامتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا منافق ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑ دے. اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہو تو گویا کہ وہ چوتھا حصہ منافق ہے, اور اگر دو خصلتیں پائی جاتی ہوں تو آدھا منافق ہے, اسی طرح تین خصلتیں پائی جاتی ہوں تو گویا کہ وہ تین بٹا چار منافق ہے, اور اگر یہ چاروں بیک وقت کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسری حدیث ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذ ائتمن خان. اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے, مسلم کی حدیث میں اس کے اوپر یہ اضافہ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو, اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور بددیانتی اور خیانت کرنا. بھائی اور بزرگو, ان احادیث مبارکہ کے سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو نفاق کے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ان چار بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ, تقریباً ہر ملک میں جھوٹے, بد کردار, بد دیانت, خائن اور پوری دنیا کو گواہ بنا کر وعدے کرنے والے اور پھر اپنے وعدوں سے پھر جانے والے وہ بڑے بڑے حکومتی منصبوں کے اوپر فائز ہیں، بڑے بڑے اہم عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو پکے منافق کی علامات بتایا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمانوں کی جو پستی اور جو ذلت اور جو رسوائی ہے، جو غلامی اور محکومی آج ہمارے اوپر پوری دنیا میں مسلط ہے، جو آج امریکہ کا افریت ہمارے اوپر جو ہے پنجے گاڑ چکا ہے، اگر ہم اس کے اسباب تلاش کریں اور جہاں جہاں مسلمان محکوم ہو چکا ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ہی ہم غلام بن چکے ہیں لیکن بالخصوص فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، تو یہ قبضہ نفاق کے نتیجے میں ہوا، مسلمانوں کے منافقانہ کردار کی وجہ سے اسرائیل کا یہ قبضہ جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ کشمیر پر ہندوؤں کا قبضہ کیسے ہوا؟ اگر اندر منافق پیدا نہ ہوتے تو یہ قبضہ ان کے لیے جو ہے وہاں پہنچ جمانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ افغانستان کا معاملہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے، وہیں سے شمالی اتحاد کی صورت میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کر جنہوں نے امریکہ کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بھی منافقانہ کردار ادا کیا اور اس کو سپورٹ فراہم کی، جس کے نتیجے میں وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوا اور افغانستان کی اس نے اینٹ سے اینٹ بنا دی۔ اگر مسلمان منافقانہ کردار ادا نہ کرتے تو اس کے لیے یہ قبضہ کرنا شاید اتنا آسان نہ ہوتا۔ اگر عراق کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ، ایک اسلامی ملک کے ساتھ غداری کی، جس کے نتیجے میں وہاں امریکہ مسلط ہو گیا۔ اور آج اگر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں، پاکستان ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے، الجزائر ہے، ملائیشیا ہے، ترکی ہے، شام ہے اور دیگر مسلمان ریاستیں ہیں، یہاں آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا راستہ روکنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ کیا امریکہ نے ان ملکوں میں خدا کے دین اور اس کی شریعت کا راستہ روکا ہوا ہے؟ ان ملکوں میں مسلمانوں کو، علماء کرام کو اور مسلحین کو کون قتل کروا رہا ہے؟ اور پوری جو ملت اسلامیہ ہے، یہ جو اس وقت یہود و نصارہ کی غلامی میں چلی گئی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ ہماری اپنی صفوں کے اندر جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جو منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ محکومی اور غلامی ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوئی ہے۔ ان حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پورا عالم کفر ملت واحدہ بن چکا ہے اور مسلمانوں کے اکثر و بیشتر حکمران اور لیڈر ان کی صف میں جا کر جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، ان کے ہمنوا بن رہے ہیں، ان کی کاسہ لحسی کر رہے ہیں، ان کے ہاں عزت کے طالب ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ گروہ ہیں اور دوسری طرف اسلامی تحریکیں ہیں اور مسلمان عوام ہیں۔ اب یہ کشمکش اس وقت نقطہ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس جہاد میں ہمارا کیا کردار ہے، اس کشمکش میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے مواقع پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جب نفاق پوری طرح سے ظاہر و باہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب صرف کفار کے ساتھ ہی نہیں، منافقین کے خلاف بھی جہاد کا حکم دے دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہم مسلمان اگر اپنے خیر خواہ ہیں تو ہمیں ان منافقین کے کردار کو بہت اچھی طرح پہچاننا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عملی اقدام کرنے چاہیے۔ بے نقاب تو وہ پوری طرح اپنی پالیسیوں کی روشنی میں ہو چکے ہیں، اپنے سیرت و کردار کے ذریعے سے وہ بے نقاب تو ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان عوام اور اسلامی تحریکیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے، ان کے کچھ ماننے والے ہوتے تھے جو ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر ان کے بعد جب ان کی تعلیمات لوگوں نے بلا دی، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو کام وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، اور پھر وہ اگر کبھی ان کو موقع ملا تو وہ مسلمانوں کے اقتدار اور اختیار پہ قابض ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہی وہو مؤمن, جو ایسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے, اور جو ان سے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے, اور جو ان سے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, ایسے منافقوں کے خلاف جو ان تین میں سے کسی ذریعے سے جہاد کے اندر شریک نہیں ہے, اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مسلم شریف کی کتاب کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ منافقین اور کفار اور مشرقین اور یہود و نصارہ اور اسلام دشمنوں کے ساتھ جو جہاد ہے, اسلامی تحریکیں پوری دنیا کے اندر یہ جہاد لڑ رہی ہیں, علماء کرام یہ جہاد کر رہے ہیں, دینی تنظیمیں یہ جہاد کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر بھی یہ کشمکش جاری ہے, شروع ہے. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے. پھر بھائی اور بزرگوں, اس حوالے سے اسی کتاب کا میں تھوڑا سا ایک حوالہ جو ہے وہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ نفاق کے موضوع پہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب ہے, اس کا ایک اقتباس میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب معاشرے میں ان منافقین کا جو کردار ہوتا ہے اس کے حوالے سے مولانا لکھتے ہیں کہ مسلمان اگر خود اپنے دشمن آپ نہیں ہیں, اگر انہیں زندگی اور فلاح عزیز ہے, تو پوری دیدہ ریزی کے ساتھ ان کو اپنے اندرون کا جائزہ لینا پڑے گا, ان کے معاشرے کو بھی اور ان کے افراد کو بھی. جو لوگ واضح اور معتبر قرائن کی روشنی میں نفاق عقیدہ کے مریض معلوم ہوں, ان کے وجود سے معاشرے کو پاک کرنے کی ویسی ہی جدوجہد کرنی پڑے گی جیسی کہ وباؤں کے پھوٹ پڑنے پر ان کے جراثیم کو ہلاک کرنے کی جاتی ہے. اس جدوجہد کی ابتدا یقیناً افہام و تفہیم اور اصلاح و تذکیر ہی سے ہونی چاہیے, لیکن اگر اس تریاق کے بعد زہر دور نہ ہو تو ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اپنے سارے ممکن ذرائع سے اٹھ کھڑا ہو, ان سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لے, ان کے خلاف ہر مناسب تدبیر سے جہاد کرے اور سوسائٹی میں ان کا سانس لینا دو بھر کر دے. اس میں اسے ذرا برابر مداہنت سے کام نہ لینا چاہیے, ورنہ اگر اس نے ایسا کیا اور منافقوں کے ساتھ اپنے وطنی نسلی خاندانی معاشی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ کر کے یا ان کی سیاسی خدمتوں کے غیر معمولی اعتراف میں یا ان سے کچھ دنیوی فائدوں کی امیدیں رکھ کر یا ان کے جاہ و اقتدار سے مرعوب ہو کر انہیں برداشت کرتا رہا, تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کشتی کبھی ساحل مراد پر نہیں پہنچ سکتی, نہیں بلکہ ساحل مراد کی طرف جا ہی نہیں سکتی, جس کے ناخداؤں میں سے اگر کچھ لوگ اسے صحیح رخ پر کھے رہے ہوں تو کچھ دوسرے اسے کسی اور رخ پر کھے کر بڑھتے جا رہے ہوں, اور ساتھ ہی ان میں سے بعض چپوں کو چھوڑ کر کلاڑے لیے اس کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہوں اور دوسرے ان کے ہاتھوں سے چپو یا کلاڑے چھین لینے کے بجائے خاموشی سے ترا دیے جا رہے ہوں. رب العزت کی قسم, ایسی کشتی ڈوب کر رہے گی اور اس وقت صرف سوراخ کرنے والے یا غلط سمت کھینے والے ہی ہلاک نہ ہوں گے, بلکہ خاموشی سے تماشا دیکھنے والے بھی سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو جائیں گے. پھر وہ آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا, اور ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف ان لوگوں تک ہی محدود نہ رہے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا. اس سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنے والے اور خدا کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے قرآن اندازی کی اور اس قرآن اندازی کے ذریعے سے وہ ایک بحری جہاز کے اندر ایک کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہوئے. کچھ لوگ اس کشتی کے نچلے حصے میں سوار ہیں اور کچھ اوپر والے حصے میں سوار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے والے لوگ جو ہیں یہ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں اور پھر اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں, تو نیچے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کشتی کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہم نیچے سے پانی لے لیں, اوپر آنے کی بار بار ضرورت نہ پڑے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ نیچے والے اگر اپنے اس ارادے پہ عمل کر لیں اور اوپر والے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جب کشتی ڈوبے گی تو کیا اوپر والے اس بنیاد پہ بچ جائیں گے کہ ہم نے کشتی میں سوراخ نہیں کیا تھا, سوراخ نیچے والوں نے کیا تھا؟ نہیں, بلکہ جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے اور نیچے والے سارے غرق ہو جائیں گے. آج جو کھیل ہمارے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام پر حاصل ہونے والی سرزمین اس کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا جا رہا ہے. آج دشمن اور مجرمین اور منافقین یہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و جان اور ان کے دین و ایمان اور املاک و جائیداد سب کچھ کا سودا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر یہ کشتی ڈوب گئی تو کیا یہ سوراخ کرنے والے ہی ڈوبیں گے؟ کیا اس کے لیے سازشیں کرنے والے ہی تباہ و برباد ہوں گے, یا میں اور آپ جو خاموش تماشائی ہیں ہم بھی ڈوبیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, اٹھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے, بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے, اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر مل کر جدوجہد کرنی ہوگی، اس لیے کہ کفر اور نفاق مکمل طور پر یکجا ہو چکا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے. اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان پانچ نشستوں کے اندر منافقین کے کردار کا جو مطالعہ ہم نے کیا ہے، ان کو ایک خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قول و فعل کا تضاد، جھوٹ، بددیانتی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل اور کنجوسی کرنا، اور خرچ کرنے والوں کو تانے دینا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی وہ علامات ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں، ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے سخت گیر اور تندخوں ہونا، جبکہ کفار اور مشرکین کے لیے ہمیشہ نرمی دکھانا. ریاکاری کرنا، باطل کے مقابلوں میں کمزوری دکھانا اور ہمیشہ خوف زدہ رہنا. یہود و نصارہ سے دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھانا. دو رخاپن اختیار کرنا تاکہ مسلمان اور کافر دونوں گروہ جو ہیں وہ خوش رہیں. ایمان کا دعویٰ کرنا لیکن عملاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا. اللہ کی راہ میں مال اور جان کو لگانے سے گریز کرنا. جہاد سے کنارہ کشی کرنا اور مخلص مسلمانوں میں جہاد کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی صحیح کرنا. جھوٹی قسمیں کھانا. مخلص اہل ایمان سے بغض و عداوت رکھنا اور حسد کرنا. اقتدار اور اختیار مل جائے تو زمین میں فساد پھیلانا اور قطر و غالت کرنا. فاشی اور بے حیائی کو پھیلانا. اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے طور طریقوں، اسلامی حدود اور تعزیرات اور شرعی قوانین کو کالعدم کر کے غیر اسلامی قانون کو نافذ کرنا. اپنے گناہوں پر اصرار کرنا اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ہلکا سمجھنا. اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرنا. اقتدار اور اختیار مل جائے تو عزت والوں کو ذلیل کرنا اور ذلیلوں کو عہدے اور منصب عطا کرنا. اللہ کی راہ میں قربانی سے گریز کرنا. مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشاب یعنی فرقہ واریت کو ہوا دینا. ہمیشہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنا. صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین پر تان کرنا. اللہ اور اس کے رسول اور شاعر اسلامی کی توہین کرنا. اسلامی قوانین اور بالخصوص حدود اور تعزیرات پر اعتراضات کرنا بلکہ ان کا مذاق اڑانا. فضیلت کا معیار تقویٰ کے بجائے قوم، قبیلے، رنگ اور نسل وغیرہ کو سمجھنا. فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے بجائے طاغوت اور اس کے چیلوں سے رجوع کرنا. دنیاوی مفادات کی خاطر دین کے تقاضوں سے دستبردار ہو جانا. اپنی مدہ و ستائش کو پسند کرنا. مخلص اہل ایمان اور بالخصوص علماء کی توہین کرنا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے احادیث کا انکار کرنا. معروف کے بجائے منکرات کو پسند کرنا اور ان کے غلبے کی صحیح کرنا. اسلام میں تحریف کر کے اسے یہود و نصارہ کے لیے قابل قبول بنانے کی سازش کرنا. عشاء اور فجر کی کو ہمیشہ بغیر جماعت کے پڑھنا اور نمازوں میں سستی اور کاہلی کرنا. مسلمانوں اور کفار کی لڑائی میں کافروں کا ساتھ دینا اور ان کے اعلی کار کا کردار ادا کرنا. یہ منافقین کی وہ علامات ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نفاق کے اس مرض سے مسلمانوں کو نجات دلائے اور ہم سب کو اس مرض سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا اور مخلصانہ ایمان نصیب کرے اور اس ایمان پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.